لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. رسالة يا درود السلام بيج نمبر شيء فرمان المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. اسمه يكها اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اسكنه ميري شفاعة واجب ہو گئی.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز میں کم و بیش 1700 اسلامی بھائی اس وقت معتکف ہیں. مدنی مذاکرہ ہے. آپ سوال کیجئے، ہر سوال کا جواب بے ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، بھول کرتا پائیں تو فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے ضد بے جا ضد کرتا نہیں، بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز وجل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبو الی اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یا سیدی، یہ ارشاد فرمائیے، آپ کے بیان اور تحریروں میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کثرت سے ہوتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کو ان کی پہچان کب ہوئی؟
زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا. ہم جس کی خیرات کھا رہے ہیں اسی کے ہم گیت گا رہے ہیں. تو میں نے اعلی حضرت کی خیرات کھائی ہے تو وہ خیرات بول رہی ہے، لیکن میں حساس بہت ہوں. مذہبی لوگوں کو بھی مطلب بہت، یعنی کہ قریب سے بعضوں کو دیکھا وہ دل، تو میں سرکار اعلی حضرت کی طرف نظر کرتا رہا اور مجھے وہ بچاتے رہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں جو اس وقت سنی ہوں اور الحمدللہ مضبوط سنی ہوں، یہ سب میرے آقا اعلی حضرت کا فیض ہے، فیض رضا ہی ہے الحمدللہ. اور اس وقت جو دعوت اسلامی میں تسلب ہے الحمدللہ، یہ بھی اعلی حضرت ہی کا فیض ہے. اتنا اعلی حضرت سے محبت ہے، اس کی بھی وجہ ہے. اعلی حضرت سے محبت یوں ہی نہیں ہے، ہم نے ٹھوکر نہیں کھائی کہ پڑے ہیں در پر، ہم نے دنیا اسی در کے لیے ٹھکرائی ہے. والی بات ہے کہ ان میں بہت ساری کشیشیں ہیں، وہ ایمانیات کے حوالے سے ہوں یا اعمال صالحات کے حوالے سے ہوں. اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر معاملے میں ماشاءاللہ عز و جل بہت زیادہ پختہ نظر آئے. تو یوں سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن تھام لیا، عشق رسول پر جب دیکھا ان کو، ان کے کلام، ان کے اشعار، ان کی تحریرات، تو بے مثال عاشق رسول نظر آئے. جب ان کی فقاہت دیکھی، فقہی مسائل میں ان کو دیکھا، تو اس میں بھی الحمدللہ یہ اپنی مثال آپ ہیں. تو ایک نہیں، مطلب ان میں بے شمار خوبیاں جمع ہیں. تو اس لیے میں نے سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن تھام لیا کہ اب انہی کا دامن پکڑ کر مدینہ جانا، انہی کے دامن سے وابستہ رہتے ہوئے جنت میں جانا ہے، اور انشاءاللہ یہی آقا کے پڑوس میں ہمیں بسائیں گے انشاءاللہ عز و جل. میں نے کب سے پہچانا ان کو، پہچان تو میں نے ابھی تک نہیں پایا ان کو، میرے پاس وہ ذہن نہیں ہے کہ میں اعلی حضرت کی شخصیت کو کما کو سمجھ پاؤں. لڑکپن کیا، بچپن ہی کے لیے میرے کو نعت شریف کا شوق تھا بچپن سے. ہماری مسجد میں، محلے کی بادامی مسجد ہے جہاں گو گلی ایک علاقہ ہے، اولڈ سٹی ایریا جس کو بولتے ہیں، اولڈ ٹاؤن، وہاں اس مسجد میں بال مبارک کی زیارت 12 ربیع النور شریف کو ہوا کرتی، اب بھی ہوتی ہوگی. تو جب سے آنکھ کھولی یہ دیکھا ہم نے کہ گیارہویں کے گیارہ آواز، بارہویں کے بارہ آواز، محرم شریف کے دس آواز، اس طرح کے آواز کا سلسلہ ہوا ہوتا تھا، تو اب اپنے کو سمجھ تو پڑتی نہیں تھی، تو شیرینی لینے کے لیے اسے لائنوں میں لگ جاتے تھے، جس طرح بچے کرتے ہیں تو وہ پہنچ جاتے تھے، تو کچھ نہ کچھ کانوں میں اللہ اور رسول کا نام تو رس گھولتا ہی رہتا تھا، بزرگوں کے واقعات پورے نہیں تو کچھ تو سمجھ میں آتے ہی بچوں کے بھی، تو یوں عقیدت محبت پیدا ہوتی رہی۔ تو ایک بار کسی اسی مسجد کے کمیٹی کے کوئی فرد تھے یا متولی تھے وہ، انہوں نے اعلی حضرت کا نام عقیدت سے لیا اور اس کے ساتھ رحمت اللہ تعالی علیہ کہا، اپنے ذہن میں یہ تھا کہ جو ولی اللہ ہوتا ہے اس کے ساتھ رحمت اللہ تعالی علیہ بولتے ہیں، تو میں نے بھولپن میں اس کو پوچھا کہ کیا یہ اعلی حضرت کوئی ولی تھے، تو اس نے کہا ہاں، پھر انہوں نے دو چار باتیں مجھے بتائیں اعلی حضرت کے بارے میں، تو اب اعلی حضرت کی عقیدت دل میں آغاز ہوا، اس سے پہلے پتہ ہی نہیں تھا مجھے، نعتوں میں رضا رضا سنتے رہتے تھے لیکن سمجھ نہیں آتی تھی، اتنی یعنی بالکل بچپنا تھا، تو یوں مطلب یوں لگا کہ اعلی حضرت کسی نیک بندے کا نام ہے احمد رضا، پھر آہستہ آہستہ سمجھ آتی گئی۔ تو ایک بار مجھے، میں 12 ربیع نور شریف کو بادامی مسجد میں پہنچ جاتا تھا بال مبارک کی زیارت میں، وہ بچے بہت سارے لائن میں لگ کے نعتیں پڑھتے تھے، مجھے بھی ایک بار شوق ہوا کہ میں بھی نعت پڑھوں، میں بھی لائن میں بیٹھ گیا، تو میری باری آ گئی، تو مجھے تو کبھی زندگی میں پڑھی نہیں تھی نعت، نہ پڑھنا آتا تھا نہ طرز کا کوئی ڈھب تھی، تو میں بیٹھ گیا اسپیکر پر، تو میں نے اپنی بے سری آواز میں اعلی حضرت ہی کا کلام، چمک تو جسے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، یہ پڑھا اور شاید ایک اور شعر پڑھا، تو میری آواز اتنی بالکل ترتی بھی نہیں تھی، اس نے ہٹا دیا میرے کو ہاتھ پکڑ کے، جو چودھری ہوتا ہے نا بس اسپیکر پہ قابض، اس نے ہٹا کے بٹھا دیا، تو پڑھنا نہیں آتا تھا۔ اب خیر ہم لوگ جو ہیں اہل نفسیات ہیں، ہم خوش گلوئی سے خوشی لگانی سے ظاہر متاثر ہوتے ہیں، لیکن بارگاہ رسالت میں تو وہ بات نہیں ہے نا کہ وہاں خوشی لہانی ہی دیکھی جاتی ہو، ایسا تو نہیں ہے، وہاں تو دل کی آواز مسموع ہوتی ہے، دل کی آواز سنی جاتی ہے۔ تو بہرحال جو بھی ہوا کچھ بھی ہوا، میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت میں آگے بڑھتا رہا بڑھتا رہا بڑھتا رہا، اور آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ اعلیٰ حضرت سے ہمیں تو پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے، واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
باپا یہ ارشاد فرمائیے، آپ نے اعلی حضرت کی فقاہت کے حوالے سے کچھ ابھی تذکرہ کیا، اعلی حضرت کی فقاہت کیسی تھی، کچھ اس کی وضاحت بھی فرما دیں۔
ان کی فقاہت اگر کوئی معلوم کرنا چاہے تو اس کا ذریعہ فتح و رضویہ شریف، یعنی اگر کوئی اعلی حضرت کا مخالف بھی تعصب کی عینک اتار کر رکھ دے اور فتح و رضویہ شریف کا مطالعہ نیوٹرل انداز میں کرے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ داد و تحسین دیے بغیر نہ رہ سکے، میرے اعلی حضرت کی تحقیق کا انداز یہ۔ میں ایک واقعہ آپ کو عرض کرتا ہوں، حضور مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی وقار الدین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ سے کچھ نہ کچھ میں نے نیاز حاصل کیے، میں صحبت میں رہا ہوں، ایک بار انہوں نے اپنے بیان میں یہ واقعہ سنایا کہ جن دنوں میں بریلی شریف میں پڑھاتا تھا، انہوں نے مفتی صاحب نے بریلی شریف میں تدریس فرمائی ہے، تو میں بریلی شریف میں پڑھاتا تھا، تو ایک وہ مشکا شریف کی حدیث، مشکا شریف میں بھی ہے اور شاید سیاہ کی حدیث ہے، تو وہ حدیث آئی جس میں وہ جنگ جمل جنگ صفین وغیرہ کا تذکرہ ہے، اب دونوں طرف صحابہ تھے اور جید صحابہ تھے دونوں طرف علیہ مردوان، لیکن سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو پیشین گوئی تھی حدیث شریف میں، اس میں ایک کو ایک گروہ کے بارے میں خیر الفیہ یعنی خیر والا گروہ لکھا تھا اور ایک کے بارے میں شر الفیہ لکھا تھا، تو مفتی صاحب نے بتایا کہ میں کنفیوز ہو گیا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان دونوں طرف، اور حدیث شریف میں شر الفیہ کا لفظ بھی ہے یعنی کہ برا گروہ، تو صحابہ تو برے ہو ہی نہیں سکتے، اس کا ضرور کوئی مطلب ہے اس کی شرح، کیونکہ یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ صرف عربی زبان سمجھنے والا نہ کبھی قرآن کا ترجمہ کر سکتا ہے نہ حدیث کا وہ ترجمہ کر سکتا ہے، صحیح معنوں میں اس کی گہرائی تک کبھی بھی عربی دان نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ تفاسیر و شروع پر اس کی نظر نہ ہو، یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، گرے میں باندھ لیجیے گا۔ تو اب یہ کہ بظاہر شر الفیہ، اب صحابہ کرام ہی کے گروہ کے بارے میں شر الفیہ جس کا لفظی ترجمہ عربی دان جو لفظی ترجمہ کرے گا، لفظی ترجمہ ہے کہ برا گروہ، شر برائی کو بولتے ہیں۔ آپ مفتی صاحب فرماتے تھے کہ اب میں مجھے کل یہ درس دینا تھا، اور یہ بھی فرمایا کہ پہلے کے طلباء آج کل کے طلباء کی طرح نہیں ہوتے تھے، آج کل کے طلباء جس طرح پڑھاتے ہیں اس طرح بیچارے پڑھتے رہتے ہیں سر ہلاتے رہتے ہیں، مگر وہ طلباء ہوتے تھے بال کی کھال اتارتے۔ تو مجھے یہ تجربہ تھا کہ اب یہ مجھے پوچھیں گے کہ شر الفیہ کیوں صحابہ کرام کو کہا گیا، جواب میری بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تو میں نے اشعت اللمعات شیخ عبدالحق محدث دہلوی خاتم المحدثین رحمۃ اللہ تعالی ان کی اشعت اللمعات لی، جو مشکا شریف شرح، اس میں اس حدیث کے تحت میں نے شرح پڑھی، تو اس خیر الفیہ کے لفظ کے آگے شیخ عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی یہ لکھا تھا، ای مقام از اشکال خالی نیست، یہ مقام اشکال سے خالی نہیں، یعنی یہ مقام پیچیدہ اور اس کی شرح مجھ سے نہیں بن پڑ رہی، یہ کہہ کر وہ گزر گئے تھے۔ جواب یہ بھی نہ ہوا، طلبا کو میں کیا جواب دوں گا؟ پھر مجھے چونکہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرسنل لائبریری موجود تھی، ذاتی لائبریری اعلیٰ حضرت کی، تو چونکہ اعلیٰ حضرت تو وصال پا چکے تھے لیکن لائبریری آپ کی قائم تھی، وہ موجود تھی، اس میں کتب بھی تھی، تو میں نے سوچا کہ میں اعلیٰ حضرت کی لائبریری میں جو اشعت اللمعات کا نسخہ ہے اس کو دیکھتا ہوں، شاید اعلیٰ حضرت نے ضرور کچھ نہ کچھ وہاں لکھا ہوگا، حاشیہ لکھ دیتے تھے اعلیٰ حضرت، فقاہت زبردستی، بس غیبی تائید تھی، ذہین بہت زیادہ تھے اللہ کی عطا سے۔ تو جب اعلیٰ حضرت کی وہ نسخہ اٹھایا اشعت اللمعات کا، تو اسی حدیث کی جب میں نے شرح اٹھائی تو اعلیٰ حضرت نے وہاں نوٹ لکھا تھا، فٹ نوٹ شرح لکھی تھی اپنے طور پر، کیا کہتے ہیں حاشیہ لکھا تھا، اور کچھ اس طرح آپ کے قلم سے میں لکھا ہوا تھا کہ تعجب ہے کہ محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے عظیم محدث یہاں ای مقام از اشکال خالی نیست لکھ کر گزر گئے، یہاں کوئی سے اشکال جیسی بات تو نہیں ہے خاص۔ پھر اعلیٰ حضرت نے وہاں مثال دی کہ وہ صفوں کے بارے میں بھی ہے، خیر الصفوف اور شر الصفوف، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، خیر الصفوف مانے صفوں میں اچھی صف، یعنی پہلی صف وہ خیر الصفوف ہے، اور آخری صف کو شر الصفوف کہا گیا ہے، تو کیا جو بیچارہ نماز پڑھے اور بیچارہ آئے بھی لیٹ اور آخری صف میں جگہ ملے با جماعت نماز پڑھے پھر بھی وہ برا بن گیا، وہ صف ہی ساری بری ہو گئی؟ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ یہاں اس کی تاویل یہ ہے، خیر الصفوف کے معنی تو بالکل اپنی جگہ پر ہیں اچھی صفوں میں اچھی صف، اور شر الصفوف کے معنی صفوں میں کم اچھی صف، کم بھلائی والی صف، تو یہاں بھی معنی یہ لیے جائیں گے کہ خیر الفیہ سے بھلائی والا گروہ، اور شر الفیہ سے معنی یہ لیں گے کہ کم بھلائی والا گروہ، جو اجتہادی خطا پر تھا، ایک گروہ تو اجتہادی خطا پر تھا ہی تھا، تو اور ان کی اجتہادی خطا تھی، اجتہادی خطا پر بھی نیکی ملتی ہے، صحابہ کرام پر تان کرنا یہ خبردار ہم مسلمان کا کام نہیں ہے، ہر صحابی یہ بالکل گرے سے باندھ لیں، رٹ لیں، دماغ میں ٹیپ کر لیں، دل پر نقش کر لیں، ہر صحابی جنتی ہے، سب کے سب صحابہ عادل تھے، ذرہ بھی اس میں اگر معاذ اللہ تنقید کی طرف ذہن لے جائیں گے نہ تو مارے جائیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا. تو یوں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے وہ گتھی سلجھا دی. یہ میرے آقا اعلیٰ حضرت کے فقہ کی ایک مثال. ورنہ تو صحیح بات ہے کہ اعلیٰ حضرت کی فقاہت کی تو ہزاروں مثالیں لکھی ہوئی ہیں، وہ بھی ظاہر محدود چند ہیں. میں سمجھتا ہوں ساری باتیں وہ کون لکھتا سرکار اعلیٰ حضرت کی. اتنے زبردست فقیہ، فقیہ اعظم، امام الفقہا، زینت الفقہا، جو کہیں کم ہے. میرے اعلیٰ حضرت ایسے تھے. اعلیٰ حضرت سے مجھے تو پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. تو اعلیٰ حضرت کا دامن مت چھوڑنا. کوئی لاکھ بڑا عالم نظر آئے آپ کو، کروڑ بڑا عالم نظر آئے، اگر وہ میرے اعلیٰ حضرت سے اختلاف کرتا ہو نا تو گلی بدل دینا میری تاکید ہے. جو میرا ہے اس سے میری تاکید ہے، گلی بدل کر بریلی شریف طرف رخ کر لینا کہ ہمیں بریلی کے روٹ سے مدینے جانا ہے. جاری رہے ان شاء اللہ. واللہ تعالی اعلم ورسولو اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب محمد. توبوا الى الله. صلوا على الغريب.
آپ نے سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کے متعلق ان کی فقاہت بھی ارشاد فرمائی. آپ کو اکثر دیکھا ہے کہ آپ شاعری بھی انہی کی پسند فرماتے ہیں، تو اعلی حضرت کی شاعری کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں.
کلام الامام، امام الکلام، امام کا کلام جو ہے وہ کلاموں کا امام ہے. کلام سے مراد یہاں کلام اللہ شریف نہیں ہے. کلام اشعار کو بھی بولتے ہیں، گفتگو کو بھی کلام بولتے ہیں. جیسے وہ بولتے ہیں بڑا عمدہ کلام لکھا ہے، تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ بڑے اچھے اشعار لکھے ہیں، بڑی اچھی نظم یا اچھی نعت شریف لکھی ہے. تو میرے آقا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام جو تھا نا وہ شریعت کا آئینہ دار تھا. ہے خود فرماتے ہیں، ہوں اپنے کلام سے نہایت معزوز. پھر آتا ہے قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی تاکہ رہے احکام شریعت ملحوظ. تو اعلیٰ حضرت نے مطلب اپنے اس رباعی میں یہ اظہار فرمایا ہے کہ میں نے تو قرآن پاک سے ہی شاعری سیکھی. حالانکہ قرآن پاک میں شاعری کی مذمت بھی موجود ہے، لیکن یہاں مذمت اس شاعری کی ہے کہ جو شاعری خلاف شرع ہو. ورنہ تو حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ صحابہ کرام نے بھی شاعری فرمائی ہے. تو حمدیہ شاعری، نعتیہ شاعری اگر کوئی اہل شخص کرے تو وہ محمود ہے، اچھی. مگر میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ شاعری وہ ہی کرے کہ جو ایسا عالم ہو، ایسا عالم ہو کہ قرآن و حدیث پر گہری نظر رکھتا ہو اور اس کا ذہن احتیاط کا فطری طور پر ہو. کیونکہ شاعری ایک نازک شاہراہ ہے، اس میں عام تحریر اور تقریر کے مقابلے میں غلطیوں کا زیادہ احتمال یوں ہے کہ شاعری میں تحسین کلام اس کی جان ہوتا ہے. یعنی خوبصورت سے خوبصورت الفاظ اس میں موضوع کیے جائیں، پھر اس میں ردیف اور قافیہ یہ بھی ایک مطلب ہے کہ اس کا لازمی جز ہے. نیز لفظ ایسے لائے جائیں کہ جن سے وزن بھی کلام کا برقرار رہے، اس کو باہر بھی کہتے ہیں، تو یہ بھی برقرار رہے. یہ دو تین قواعد جو میں نے کیے نا یہ اتنے ڈیفیکلٹ ہیں کہ ہر ایک کے بس کا روگ نہیں کہ وہ ایک شعر موضوع کرے. بعض لوگ کئی کئی اشعار لکھ کر لاتے ہیں، ان میں ایک شعر کیا ایک مصرع بھی فن شعری کے مطابق نہیں ہوتا. دیکھیں ان کو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ شاعری کیا ہوتی ہے، وہ لکھتے چلے جاتے ہیں بس جو ان کی سمجھ میں آتا. تو ایک تو ہوتا ہے شاعر، دوسرا ہوتا ہے متشاعر. متشاعر. متشاعر کے معنی یہی ہے کہ وہ جعلی شاعر جس کو شاعری نہیں آتی وہ متشاعر کہلاتا ہے. تو میرے آقا اعلی حضرت شاعر تھے. اچھا, اور دیگر شعرا جو ہیں وہ تو بڑی قلا بازیاں کھائی ہیں, شعرا نے وہ کھاتے رہتے ہیں, کفریات تک بکتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا بکتے ہیں. کہ بعض شعرا کے اشعار ایسے ہوتے ہیں کہ مطلب بعض اوقات کئی پہلو سے ان پر حکم کفر لگ رہا ہوتا ہے. خیر, تو یہ شاعری ایک مشکل فن ہے, اور شاعر بننے میں ایمان کے ضیاع کا بڑا اندیشہ یہ یاد رکھے گا. میں تو اپنے سائیں بھائیوں کو بالکل سختی سے منع ہی کرتا ہوں کہ اپنے کو شاعری کرنی ہی نہیں ہے. اپنے بزرگوں کے اشعار میں آخر کیا ایسی کمی ہے جو ہم شاعری کرنے نکلے؟ آخر کون سا خلا پر کرنے ہم نکلے؟ سرکار کی ثنا خوانی کرتے ہیں. تو ٹھیک ہے, سرکار کی ثنا خوانی نظم میں ہی تھوڑی ہوتی ہے, نثر میں بھی ہوتی ہے, بیان کر کے بھی ہوتی ہے, انفرادی کوشش کر کے بھی ہوتی ہے, بہت سارے ذرائع ہیں اس کے. تو اس لیے حتی الامکان شاعری نہ کیجیے. اب یہ کہ ایک ایسا آدمی یہ بات کر رہا ہے کہ جس کو خود اشعار لکھنے کا چسکا ہے, یہ میری مجبوری ہے, لیکن میں حتی الامکان کوشش کرتا ہوں کہ لکھنے کے بعد علماء سے تفتیش کروا لیتا ہوں تاکہ کہیں مطلب میں خطا نہ کھا جاؤں. تو بہرحال میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے شاعر ہیں کہ جو صحیح بات ہے کہ شاعروں کے بھی رہنما ہیں. میں بارہا اعلی حضرت کی شاعری سے رہنمائی لیتا ہوں, یہاں تک کہ بعض اوقات کوئی لفظ کا تلفظ سمجھ میں نہیں آتا, یعنی کہ اس کا جو کہ اعراب لغت میں بھی اعراب کچھ کے کچھ لکھے ہوتے ہیں, تو میں اعلی حضرت کے شعر سے الحمدللہ اس کو پا لیتا ہوں. اب مثال کے طور پر ایک بار ایک مفتی صاحب نے, اچھے ذہین مفتی ہیں, انہوں نے میری ایک غلطی نکالی میری تحریر میں, کیونکہ میں نے اپنے جیسے فیضان رمضان میں کہیں قدر لکھا ہے کہیں قدر لکھا ہے, جیسے لیلۃ القدر لیلۃ القدر نہیں ہے, لیلۃ القدر. لیلۃ القدر مانے قدر والی رات, قدر مانے عزت عظمت توقیر, تو یہ عظمت توقیر وغیرہ کے معنی میں قدر آتا ہے, جیسے قدر و منزلت یا منزلت. انہوں نے مطلب, تو میں نے کہیں قدر لکھا, اب قدر کہاں آئے گا؟ مثلا اس قدر, قدر بمانی مقدار, قدر یعنی مقدار تعداد کوانٹیٹی, اور قدر یعنی عزت عظمت. تو انہوں نے مطلب یعنی کہ مجھ سے وہ غالباً ڈسکس بھی کی, اور وہ کہنے لگے کہ بس یہ ہر جگہ قدر ہی آئے گا, مقدار کے معنی میں بھی قدر آئے گا اور لیلۃ القدر بھی قدر آئے گا. لفظ قدر ہی ہے, قدر لفظ ہی نہیں ہے. تو میں نے اعلی حضرت کی شاعری پر الحمدللہ یہ شعر پیش کر دیا اعلی حضرت کا. اعلی حضرت ہمارے لیے جو ہے نا وہ معیار ہے. اعلی حضرت جو فرما دیں ہم اس کو حرف آخر سمجھتے ہیں. الحمدللہ ہمارا اس نے ذہن ہے کہ یہ قرآن و حدیث کے علاوہ کچھ نہیں کہتے, قرآن و حدیث کے ارد گرد ہی ان کا نظام ہے میرے آقا اعلی حضرت کا. اعلی حضرت وہ عالم ہے, حالانکہ عالم کے عمل کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا, لیکن میرے آقا اعلی حضرت وہ عالم ہے کہ ان کے عمل کو بھی دلیل بنایا جاتا ہے کہ ان کا عمل بھی شریعت کے مطابق ہوتا تھا. الحمدللہ, تو وہ شعر میں نے پیش کیا وہ ہے نا, ستر ہزار صبحوں ہیں ستر ہزار شام, یوں بندگی یہ زلف و رخ آٹھوں پہر کی ہے, جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے, رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے. اب میں نے کہا اس قدر اگر پڑھا جائے تو وزن رہتا نہیں, اور میرے اعلی حضرت اور یہ غلط وزن کا شعر لکھ دیں. اپنے تو لکھتے ہی غلط وزن کے, اپنے کو اردو آتی نہ عربی نہ فارسی نہ ہندی, میرے اعلی حضرت تو ہر زبان میں ماہر, چار زبانوں میں کلام لکھ کر مطلب بڑے بڑے شاعروں کو ایک طرح کا چیلنج کر دیا کہ لکھ کر بتائے گا چار زبان. لم یأت نظیرک فی نظری, چار زبانوں میں کلام ہی ہے, ایک ہی کلام میں چار زبانیں جمع کر کے اعلی حضرت نے ریکارڈ قائم کر دیا. تو بہرحال یہ کہ سرکار اعلی حضرت کا کلام جو یہ ہمارا رہنما بھی ہے, جو شعرا ہیں یا جو فن ادب سے دلچسپی رکھتے ہیں ان کے لیے سرکار اعلی حضرت کا کلام رہنما ہے. اگر وہ اس کا بنظر غائر مطالعہ کرے تو بڑا تلفظ بھی درست ہوتا ہے اس سے، لیکن ظاہر ہے کہ خود تھوڑی بہت اردو آتی ہو جب بھی اس کی سمجھ آئے گی، ورنہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کو سمجھ آئے، کیونکہ اعلیٰ حضرت کا کلام اتنا ادق ہے کہ بعض اوقات بڑے بڑے علماء اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتے. تو اپنے کیا چیز ہے، چے پدی کا شوربہ، یہ ایک محاورہ. پدی بولتے ہیں ٹڈے کو، ٹڈی ہوتی ہے نا جس کو سندھی والے غالب مکر بولتے ہیں، تو ٹڈی کو بولتے پدی. تو یہ پدی جو ہے یہ حلال، یہ ٹڈی حلال ہے، انتہائی لذیز ہوتی ہے، مگر یہ ہوتی ایک انگلی جتنی ہے، انگلی سے بھی چھوٹی ہوتی ہے بعض اوقات، پھر اس میں پر وغیرہ ہوتے ہیں جو ظاہر نہیں کھائے جاتے. تو اس لیے اگر ایک ٹڈی کا شوربہ بنایا جائے تو کتنا بنے گا، اتنا سا تو بنے گا تھوڑا سا. تو اس لیے وہ ایک محاورہ ہے کہ چے پدی کا شوربہ. تو سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے پر ہماری حیثیت وہی پدی والی، کہ ٹڈی اور کی اوقات کیا اور بیچاری کا شوربہ ہی کتنا. تو اعلیٰ حضرت تو ایسے عظیم الشان شخصیت کے مالک تھے کہ ان کے قدموں کی دھول تک بھی فی زمانہ بڑے بڑے علماء نہیں پہنچ سکتے. اتنی بڑی میرے آقا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمیت اور ثقاحت. تو یوں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام بھی بڑا پاکیزہ اور بڑا مطلب یعنی کہ ستھرا، اور ہر طرح سے اس میں الفاظ جو ہیں وہ نپے تلے موضوع کیے گئے ہیں. یعنی کہ میں محبت اور عقیدت میں یہ کہا کرتا ہوں کہ گویا لغت اردو کا ہر لفظ میرے آقا اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتا ہوگا کہ یا سیدی مجھے بھی کہیں اپنے کلام یا تحریر میں جگہ بخش دیں تاکہ مجھے بھی اس کا فخر حاصل ہو جائے. کہ اعلیٰ حضرت کے الفاظ پڑھ کر الحمدللہ اپنے اندر فصاحت پیدا ہوتی ہے، بلاغت پیدا ہوتی ہے. پھر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شعر جو ہوتے تھے یہ بے جا مبالغے سے پاک، بلا ضرورت مبالغہ نہیں، جیسے ہمارے یہاں بہت مبالغے پائے جاتے ہیں، بات بات کے مبالغ. اب جیسے کیا کروں، ایسے ایک عام آدمی کے بارے میں شعر پڑھتے ہیں کہ اس کا چہرہ سورج سے زیادہ روشن ہے، رخسار چاند سے حسین ہے، وہ بیچارہ کالا کلوٹا. تو یہ ایسے مبالغے میرے آقا اعلیٰ حضرت کے کلام میں نہیں پائے جاتے. سورج سے زیادہ روشن چہرہ، اگر اس کو محاورے میں کھپا بھی لے آدمی تو وہ شخص اس شخص کے بارے میں کہا جائے گا جو واقعی بہت زیادہ حسین و جمیل بھی ہو، لیکن سورج سے زیادہ حسین چہرہ، سورج سے زیادہ روشن چہرہ، یہ محاورہ کئی کتابوں میں پڑھا یاد نہیں پڑتا. چاند سے حسین تو چلے گا لیکن سورج سے روشن، یہ تو بیان میں مطلب محاورہ ہے، اظہر من الشمس، یعنی سورج سے زیادہ روشن بیان یا کوئی بات یا کوئی معاملہ سورج سے زیادہ روشن ہے. یعنی یوں کہیے کہ الیاس قادری کا مسلمان ہونا اظہر من الشمس ہے، یعنی الیاس کا مسلمان ہونا تو سورج سے بھی زیادہ روشن ہے، اس کی مسلمانی میں بھلا کون شک کر سکتا ہے. الحمدللہ ایک دم میں نے مثال دی، ایک دم یاد آئی مجھے، مسلمان ہے عطار تیری عطا سے ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی. تو اب یہ کہ ظاہر میں تو الحمدللہ ہم سب بھی مسلمان ہی ہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا کہ ہم کیا ہیں، کیونکہ اصل تو انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. تو اگر خاتمہ ایمان پر ہوا جب بھی دیگر اعمال بھی کام آئیں گے، اگر نعوذ باللہ کسی کا خاتمہ کفر پر ہوا تو زندگی بھر چاہے اس نے لاکھ عبادتیں کی ہوں کچھ بھی کام نہیں ہے، کچھ بھی کام. شیطان نے 80,000 سال ایک روایت کے مطابق عبادت کی، لیکن اس کا خاتمہ اگرچہ ابھی نہیں ہوا لیکن یہ طے ہے کہ اس کا خاتمہ کفر پر ہونا، اس لیے کہ قرآن پاک نے بھی اس پر فتویٰ صادر فرما دیا، کانا من الکافرین، وہ کافروں سے ہو گیا، اور وہ کمبخت ضد اور تکبر کی وجہ سے اپنا ایمان کھو بیٹھا، اور وہ خود بھی جانتا ہے کہ میں نہیں بخشا جاؤں گا، کافر ہوں، اس کو پتا اور اس کو توفیق ملنی بھی نہیں ہے. دیکھیں یہ سب نصوص سے ثابت ہے، مہر اس پر زبردست مہر لگ گئی. ہمارے ہاں تو یہ معاذ اللہ اسلامی بھائی ایک دوسرے کو کہہ دیتے ہیں، ذرا کسی سے بحث کی، سمجھانا اپنے کو آتا نہیں، دلیل اپنے پاس نہیں، کہتے ہیں اس کے دل پر مہر لگ گئی ہے. معاذ اللہ سے کبھی بھی نہ کہا کریں. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. یہ جو آیت مبارکہ ہے نا یہ مخصوص کفار کے حق میں نازل ہوئی ہے, اور اب پھر اس کے تحت ہر وہ کافر ہے کہ جو کفر پر مرے گا. لیکن کون کفر پر مرے گا, کون کفر پر مرا, اس کا فیصلہ میں نے اور آپ نے نہیں کرنا, ہمیں نہیں پتا ہوتا, یعنی کنفرمیشن ہم لوگ نہیں کر سکتے. ہاں جن کے بارے میں حدیثوں میں آ گئے, مثلا ابو جہل, ابو جہل کے بارے میں بالکل نصوص وارد ہیں, تو اس کے بارے میں کہا جائے گا کہ بے شک اس کے دل پر مہر اور وہ کفر پر مر گیا. ابو جہل کو انتہائی مطلب ذلت کے ساتھ موت آئی ہے. اس کس طرح یہ مردود مرا ہے اس کا نقشہ آپ کو ملے گا ابو جہل کی موت نامی رسالے میں, آپ جرجری آ جائے گی آپ کو. لیکن وہ کتنا ڈھیٹ اور ضدی تھا وہ بھی اس میں آپ کو پڑھنے کو ملے گا. رسالہ ہے ابو جہل کی موت, یہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کریں, آپ کی معلومات میں انشاءاللہ مدینہ کے بارہ چاند لگ جائیں گے. تو اس کے مرنے پر, کہ صاحب وہ انسان ہے انسانیت ہے, نہیں, اس کے مرنے پر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو محسن انسانیت ہیں, سب سے عظیم ترین انسان ہیں, سب سے زیادہ جو انسانیت کو سمجھتے ہیں, انہوں نے سجدہ شکر ادا کیا, یا اللہ تیرا شکر ہے کہ یہ مردود مرا, اس امت کا فرعون مرا. تو بہرحال موت ہم چلے تھے اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاعری پر, تو اس لیے سرکار اعلی حضرت کی شاعری مختصر یہ کہ ایسی ہے کہ پلے پڑے یا نہ پڑے, آنکھیں بند کر کے اپنے یعنی سنیں تو جھومتے چلے جائیں تو انشاءاللہ کوئی چارج نہیں لگے گا, اور آنکھیں بند کر کے پڑھتے چلے جائیں تب بھی انشاءاللہ کوئی چارج نہیں لگے گا. باقی دوسرے شاعروں کی شاعری کے لیے آنکھیں بھی کھولنی پڑتی ہیں, کان بھی برابر یعنی کہ وا رکھنے پڑتے ہیں, اور دل کو بھی ذرا جھٹکے دینے پڑتے ہیں کہ یار یہ کیا بول رہا ہے, یہ کیا کہہ رہا ہے, کھٹکے لگتے رہتے ہیں. لیکن سرکار اعلی حضرت کی شاعری ایسی کہ اس میں اگر کوئی کھٹکا بھی آتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ شیطان وسوسے ڈال کر اپنے کو مس گائڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن ہم نے ٹھوکر نہیں کھائی کہ پڑے ہیں در پر, سرکار اعلی حضرت کے در پر جو ہم پڑے ہیں, ہم نے ٹھوکر نہیں کھائی کہ پڑے ہیں در پر, ہم نے دنیا اسی در کے لیے ٹھکرائی. یہ شاعر کا شعر ہے جس کو میں نے یہاں منطبق کر دیا. تو میں تو یہ مشورے بھی دیتا رہتا ہوں کہ صرف اپنے بزرگوں کے کلام پڑھے جائیں, سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام پڑھا جائے, آپ کے بھائی جان مولانا حسن رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا کلام پڑھا جائے, اس کے علاوہ صدر الافاضل سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی, جنہوں نے کنز الایمان پر تفسیر لکھی ہے خزائن العرفان, ان کا کلام پڑھا جائے, مداح الحبیب مولانا جمیل الرحمان, جنہوں نے سرکار اعلی حضرت کی وصیت پر آپ کے جنازہ مبارکہ میں تم پہ کروڑوں درود والی نعت شریف پڑھی دی, انہوں نے بڑا اچھا کلام لکھا, ان کا کلام پڑھا جائے. ان کے کلام کا نام ہے قبالۂ بخشش, قبالۂ بخشش, بہت اچھا کلام. تو یہ علماء تھے, اور علماء محتاطین تھے, اور جید علماء تھے. تو ان علماء کا کلام پڑھیں گے تو ہم ٹھوکر کھانے سے بچ جائیں گے. باقی یہ جو آج کل کے شعرا ہیں, یقین مانیں ایسی کلا بازیاں کھاتے ہیں, ایسی ایسی غلطیاں کرتے ہیں کہ کئی بار کفر میں ان کا کلام جا پڑا ہوتا ہے, شعر جو ان کے ہوتے ہیں. اعلی حضرت نے بھی ایسے شعرا کی فتاوی رضویہ شریف میں بڑی مذمت فرمائی ہے کہ یہ انبیاء اکرام کی بہت توہین ان کے اشعار میں پائی جاتی ہے, اعلی حضرت نے اس طرح کے فتاوی میں اپنے تاثرات ارشاد فرمائے ہیں. تو اس لیے میں آپ سے تو عرض کروں گا کہ مہربانی کر کے آپ شاعری مت کیجیے, جب تک آپ عالم نہ بن جائیں اور قرآن و حدیث کی گہرائی نہ سمجھنا شروع کر دیں اور فن شعری بھی جان لیں, یا پھر آپ ایسے عالم کی صحبتیں آپ کو میسر ہوں کہ بے شک آپ عالم نہ بھی بن پائے لیکن اس عالم جو فن شعری سے واقف ہو اس کی صحبت میں رہ کر شاعری کریں تو پھر گنجائش نکل آئے گی, ورنہ شاعری نہ کیجیے. یہ شوق ایسا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے کو ڈبو دے اور پتہ بھی نہ چلے, کانوں کان خبر ہو. یہ کتنے عیسائی بھائی ہیں جو میں یا سنتا تھا اپنے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس کا خود اپنا کلام ہے, وہ اوٹ پٹانگ ہوتا ہے, آواز اچھی ہوتی ہے تو کھینچمتانی کر کے اس کی ترکیب بنا لیتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ ہر ایک تو مطلب اس معاملے میں وہ نہیں ہوتا نا, بہت سے احساس ہوتے ہیں, بہت پڑھے لکھے لوگ بھی ہوتے ہیں, شاعری کے فن بھی جاننے والے ہوتے ہیں, وہ سمجھتے ہوتے ہیں کہ کیا بول رہا ہے. مگر یہ ہمیں کوئی کچھ نہیں بولتا تو اس لیے اپنے بالکل صحیح ہے، یہ نہیں بولتے. بعض اوقات مروت میں نہیں بولتے، بعض اوقات ان کا زن یہ غالب ہوتا کہ میں بولوں گا تو یہ بحث کرے گا، مانے گا نہیں، تو یوں بھی وہ نہیں بولتا. بعض اوقات یہ توجہ نہیں ہوتی اس لیے نہیں بولتا. تو اس لیے یہ اسلامی بھائی، خصوصاً ہمارے پنجاب کے اسلامی بھائی جو کلام پڑھتے ہیں نا، یہ بارہا ماتھا آدھا ٹھنکتا ہے، نہ بیچاروں کو شاعری آتی ہوتی ہے، نہ علم دین سے کوئی ان کی آشنائی ہوتی ہے، بس وہ اپنے پیر کے معاملے میں تھوڑا سا غلو کریں گے، نعتیں لکھتے ہیں، منقبتیں بزرگان دین کی لکھتے ہیں، وہ چوکے اور چھکے لگا رہے ہوتے ہیں کہ مت پوچھو. اپنے کو میرے جو کھٹکے ہوتے بھی ہیں تو پنجابی آتی نہیں ہے، تو بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ یار یہ ہو سکتا ہے کہ یہ صحیح ہوگا یہ لفظ، مگر بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ بے ادبی ہے، کبھی کبھی عرض کر بھی دیتا ہوں کہ یار اس کے بجائے تم نعت ہی پڑھو، اعلی حضرت کی نعتوں میں کیا کمی ہے جو یار تم لوگوں نے مطلب قلم سنبھال لیا، قلم تو پکڑنا آتا نہیں ہے، جیسے تیسے گھسیٹتے جاتے ہو. اس لیے یہ میں آپ کی ہمدردی میں اعلی حضرت کا دامن پکڑ کر کچھ عرض کر دیا، برا نہیں مانا. تو اپنا کلام سارا ٹھنڈا کر دو اور اپنے بزرگوں کے کلام کو پکڑ لو.
بابا ایک دو اشعار اعلی حضرت کی اگر طرز میں اگر آپ سنا دیں.
شور مغنو سن کر تجھ تک میں دوا آیا،
شور مغنو نئے چاند کا غل پڑا کے چاند نظر آ گیا، چاند نظر آ گیا، پچھلے دنوں شور پڑا تھا چاند نظر آ گیا.
شور مغنو سن کر تجھ تک میں دوا آیا، ساقی میں تیرے صدقے میں دے رمضان آیا.
یہاں ساقی سے مراد ساقی کوثر، ہمارے میٹھے میٹھے مدنی سرور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میں مانے شراب، لیکن یہاں مراد شراب عشق، محبت رسول کی شراب. اچھا صدقہ یا لفظ ہے صدقے، تو آپ نے میری کتب میں دیکھا ہوا کہیں صدقہ لکھا ہوتا کہیں صداقہ لکھا ہوتا، تو یہ دو تلفظ ہیں اور ان کے معنی الگ الگ ہیں. جب صداقہ انہیں خیرات کے معنی میں آئے گا نا صداقہ، جیسے صداقہ فطر، تو یہاں مراد فطرہ، اور ایک ہوتا ہے صدقہ، حالانکہ حروف یہی ہیں لیکن دال اب ساکن ہو گیا، دال پر جزم آ گیا صدقہ، تو اب معنی بدل گیا. جیسے ہوتا صدقہ خیرات، یہ غلط ہے، صدقہ خیرات، صدقہ معنی وسیلہ، بالکل معنی چینج ہو گیا. صدقہ صدقے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کے قربان، تو صدقہ بنے وسیلہ واسطہ. تو ساقی میں تیرے صدقے میں دے رمضان آیا، یا رسول اللہ چاند نظر آ گیا رمضان کا، اپنی محبت کی شراب پلا دیجئے. اب دیکھو نا عشق کا کتنا اعلیٰ مقام ہے کہ کوئی بھی اچھا موقع آیا تو کون یاد آیا، آقا یاد، سرکار یاد آیا.
چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے.
اس شعر میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سرکار کو گویا سب کو چمکانے والا سورج ظاہر کیا ہے، نہ سورج سے سارے سیارے روشن ہیں، چاند کی روشنی اپنی روشنی نہیں ہے، چاند جو ہے وہ سورج سے روشنی لے کر چمک رہا ہے، اسی طرح ستارے اور تمام جتنے بھی سیارے چمکتے ہیں وہ سب سورج سے. اب سورج جیسے آ گیا میدان میں تو بتیوں کی حاجت نہیں رہی نا، سورج نے ساری بتیاں بجھا، چاند بھی چھپ گیا، تارے بھی چھپ گئے. تو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ وہ سورج ہیں کہ سبھی آپ سے روشنی حاصل کرتے ہیں، سبھی آپ سے چمک پاتے ہیں.
چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے.
آپ کا وہ کام ہی چمکانا. تو جب آپ سبھی کو چمک تقسیم کر رہے ہیں تو آقا میرا دل بھی چمکا دیجیے.
برستا نہیں دیکھ کر اب رے رحمت.
یہاں محاورہ استعمال کیا کہ بادل جو وہ دیکھ کر نہیں برستا، اس کا کام ہے برستا. اور یہ سرکار اعلی حضرت کی شاعری کا یہ کمال ہے کہ اس میں نعت بھی ہے استغاثہ بھی ہے. نعت اور استغاثے کا تھوڑا سا فرق عرض کروں. ہم تو اگر ہر کلام کو نعت بولتے کہنے میں حرج بھی نہیں ہے، لیکن نعت کے لغوی معنی ہے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعریف، چاہے وہ نظم میں ہو یا نثر میں ہو. جیسے میں بول رہا ہوں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فضائل، تو یہ بھی نعت ہی ہے، لیکن عرف عام میں یعنی کہ اس کو نعت نہیں کہتے. مشہور یہ ہے کہ کلام کو ہم نعت کہتے ہیں. تو نعت معنی آقا کی تعریف. تو ہر استغاثے میں آقا کی تعریف نہیں ہوتی. یہ اعلیٰ حضرت کا جو ہے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. استغاثہ بھی فریاد بھی ہے، مطالبہ درخواست کہ میرا دل چمکا دیجیے. اور چمک تجھ سے پاتے ہیں یہ مصرع پورے کا پورا نعتیہ مصرع ہے، اور دوسرا استغاثے پر مبنی ہے. خیر، تو
برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت،
یعنی جو رحمت کا بادل جب برستا ہے وہ دیکھ کر نہیں برستا کہ میں کہاں گر رہا ہوں.
برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے.
یعنی جب بادل برسنے پر آتا ہے تو پہاڑ پر بھی برستا ہے، ریگ زار پر بھی برستا ہے، سبزہ زار پر بھی برستا ہے، اور سمندر جو ٹھاٹے مار رہا ہے پانی ہی پانی ہے اس میں، اس پر بھی برستا ہے. تو برس اس کا کام ہی برسنا. تو آقا جس طرح بارس یہ ابر رحمت یہ نہیں دیکھتا کہ میں کہاں برس رہا ہوں، ہر جگہ برس. آپ بھی کرم فرما دیجئے کہ اچھوں پر تو رحمت کی برسات ہو ہی رہی ہے آپ کے کرم کی، ہم بدوں پر بھی رحمت کی برسات ہو جائے. بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، ہم پر بھی برسا دیجئے اپنی رحمت. یہ اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز.
ابائی شفاعت کی ساعت ابائی، ذرا چین دے میرے گھبرانے والے.
یہ میرے گھبرانے والے کہہ رہے ہیں اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ ہو. اس سے اچھا پہلے تو یہ کہ ابائی شفاعت کی ساعت ابائی، نے شفاعت کا بس وقت آ گیا ہے، اپنی باری آنے والی ہے شفاعت کی. ابائی شفاعت کی ساعت اشراعت یعنی گھڑی، اب شفاعت کی گھڑی آئی، ذرا چین لے میرے گھبرانے والے. اب سرکار اعلیٰ حضرت کا معافی ضمیر کیا مجھے نہیں پتا. ایک صورت تو یہ کہ اپنے دل سے فرما رہے ہوں کہ میرے دل گھبرا مت، شفاعت کی باری آ گئی تجھے محروم نہیں چھوڑیں گے، اور اگر میں ذرا اور آگے بڑھوں تو اعلیٰ حضرت مجھ جیسے سارے غلاموں سے فرما رہے ہیں ذرا چین لے میرے گھبرانے والے. اے میرے مریدو، اے میرے غلامو، گھبراؤ مت، آقا کی رحمت بہت بڑی ہے، یہ شفیع الامم ہے، شفاعت کی گھڑی آ گئی ہے، تو میں بخشوائے بغیر نہیں رہیں گے.
ابائی شفاعت کی ساعت ابائی، ذرا چین لے میرے گھبرانے والے.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الى الله استغفر الله صلوا على الحبيب
جیسا کہ امیر اہل سنت نے ارشاد فرمایا کہ میں الحمدللہ شاعری میں اعلیٰ حضرت کی شاعری کو اپنے پیش نظر رکھتا ہوں، تو اللہ کے فضل و کرم سے امیر اہل سنت کے اشعار جیسا کہ ہم سنتے ہی ہیں، مناجات سنتے ہیں، محبت میں اپنی گما یا الہی، کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، آہ ہر لمحہ گناہ کی کثرت و بھرمار ہے، سلسلہ آہ گناہوں کا بڑھا جاتا ہے، اور ایک مشہور کلام، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے۔ الحمدللہ ڈھیروں ڈھیر کلام ہمیں امیر سنت نے الحمدللہ عطا فرمائے، ارمغان مدینہ، مغیلان مدینہ، اور کئی الحمدللہ نعتیہ کلام کا، استغاثوں کا، مناجات کیا مجموعہ کی مختلف رسالے کتابیں الحمدللہ مقتدی المدینہ سے دستیاب ہیں، اور اس میں الحمدللہ امیر سنت کلام میں ایک اور برکت یہ بھی ہے کہ آپ نے تنظیمی کلام بڑے پیارے پیارے لکھے ہیں، تنظیمی اشعار بھی بڑے پیارے ہیں، اور آپ کے اشعاروں میں نیکی کی دعوت بھی زبردست ہے۔
اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا طریقت کے مسائل بھی بیان فرمائے ہیں؟
طریقت میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ یوں کہہ سکتے عالم شریعت بھی تھے اور عالم طریقت بھی تھے، پیر طریقت ہونے کے ساتھ ساتھ بلکہ مفتی طریقت تھے۔ طریقت کے معاملات میں جو انہوں نے فتاوی جاری فرمائے، مسائل لکھے ہیں، شاید آج کا کوئی مفتی طریقت میں رہنمائش بہت کم ہی کر سکے۔ سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے طریقت کے کچھ مدنی پھول رسالہ جنات کا بادشاہ میں الحمدللہ شامل ہیں، واقعی اگر ان کو دل سے تسلیم کر لے آدمی، پڑھ لے، ان کو پڑھ لے سمجھ لے تو شاید خطا نہ کھائے۔ تو پیری مرید کا معاملہ بڑا نازک ہوتا ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اپنے پیر پر اعتراض کرنے والا فلاح نہیں پائے گا، یعنی کامیاب کبھی نہیں ہوگا پیر پر اعتراض کرنے والا۔ سانپ نما جن نامی رسالے میں طریقت کے مدنی پھول شامل ہیں۔
بابا اس رسالے میں کیا، یہ بھی بتا دیں یہ کس موضوع پر ہے؟
یہ رسالہ میرے غوث پاک کے، اس میں واقعات ہیں، بہت پیاری پیاری حکایات ہیں، غوث پاک کی کرامات ہیں اسی میں۔ یا غوث اعظم نگاہ کرم کے 16 حروف کی نسبت سے مرشد کے 16 حقوق لکھے، اور آخر میں مرشد کے 4 حروف، مرشد 4 حروف ہے، مرشد کے 4 حروف کی نسبت سے بیعت کی 4 شرائط بھی لکھی ہوئی۔ تو یہ رسالہ تو کسی بھی سلسلے میں کوئی مرید ہو اس کے لیے بہترین رہنما ہے۔ سانپ نما جن لکھ لیں اور اس کو حاصل کر لیں انشاءاللہ۔ تو سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طریقت کے بارے میں عرض کر رہا تھا۔ بزرگوں کا بھی یہ ارشاد ہے، سرکار اعلی حضرت نے بھی کئی غالب میں لکھا ہے کہ مرید اپنے پیر کے معاملے میں کیسا ہے، اس کی مثال یہ دی کہ مرید اپنے پیر کے ہاتھ میں ایسا ہے جیسے کہ مردہ بدستے زندہ کے ہاتھ میں جیسے مردہ ہوتا ہے، یا غسال کے ہاتھ میں مردہ ہوتا ہے کہ غسال جس طرف کروٹ دیتا ہے مردے کو اسی طرف وہ کروٹ کرتا ہے، اپنی مرضی سے مردہ کچھ بھی نہیں کرتا، ہاتھ کھولتا ہے تو کھول دیتا ہے، پاؤں پھیلاتا ہے تو پھیلا دیتا ہے، انگوٹھے باندھ دیتا ہے تو باندھ دیتا ہے پاؤں کے، یعنی کہ مردہ کچھ بھی نہیں کر سکتا جس طرح غسال کی مرضی کے بغیر، اسی طرح مرید اپنے پیر کی مرضی کے اسی طرح تابع ہے۔ تو پیر پر اعتراض بہت خطرناک ہے۔ سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں استفتہ پیش کیا گیا جس میں یہ بھی تھا کہ کوئی اگر اپنے پیر سے کہے کہ میرے دل میں آپ کی عقیدت ختم ہو گئی، تو اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ اس کی، یعنی کہ مفہوم عرض کر رہا ہوں، یعنی اس کی بیعت ٹوٹ گئی، یعنی وہ ارتداد بیعت کے لیے، فسخ بیعت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اپنے پیر کو کہہ دے کہ میری عقیدت جا جاتی رہی آپ سے. پیری مریدے کا معاملہ بڑا نازک ہے, تو بس آپ جو اپنے مشائخ سے وابستہ ہیں تو ان کی اطاعت کا بہت خیال رکھا کریں اور ان کی مرضی کے خلاف نہ چلا کریں. اب جس طرح ہر باپ یہ چاہے گا کہ میری دکان, میرا کاروبار میری اولاد سنبھالے, اور ہرگز کوئی باپ اس بیٹے کو پسند نہیں کرے گا بلکہ اس بیٹے سے سخت ناراض ہو جائے گا جو اپنے باپ کی دکان کے سامنے دوسری دکان کھول کے بیٹھ جائے. تو اسی طرح پیر جس انداز پر دین کی خدمت کر رہا ہو تو پیر یہ پسند کرے گا کہ مرید بھی اسی انداز پر دین کی خدمت کریں. اب مثال کے طور پر دعوت اسلامی کو لے لیجیے, تو دعوت اسلامی یہ ایک میرا وسیع و عریض کاروبار ہے, سنتوں کا, نیکیوں کا, سمجھو کہ نیکیوں کا, سنتیں پھیلا کر نیکیاں حاصل کرنے کا کاروبار. تو اب مجھ سے جو وابستہ ہے انڈر اسٹوڈنٹ میرے, مجھ سے لاکھوں وابستہ ہیں الحمدللہ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں, تو مجھے وہی عزیز ہوں گے کہ جو زیادہ سے زیادہ میرے کاروبار میں میرا ہاتھ بٹائیں. وہ چاندی ہی کا کاروبار کریں, ان کو سونے کا کاروبار کرنے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ روحانی باپ ناراض ہو جائے گا. اور الحمدللہ میرا نہ چاندی کا کاروبار ہے نہ میرا سونے کا کاروبار ہے, اگر سچ پوچھو تو میرا ڈائمنڈ کا کاروبار بھی مثال ہے. میرے کاروبار کے آگے ڈائمنڈ کچھ بھی نہیں ہے الحمدللہ. کوئی نیکی کا مقابلے میں کوئی دنیا کا ہیرا تھوڑی مقابلہ کر سکتا ہے, نیکی بہت قیمتی ہے. تو الحمدللہ دعوت اسلامی سے بہتر کوئی تحریک ہے بھی کہاں, اس سے بڑی تحریک ہے بھی کہاں جس کا اتنا مضبوط نیٹ ورک ہے. ملکوں میں پیغام الحمدللہ پہنچ گیا, اور آپ دیکھ ہی رہے ہیں کیسے کیسے معاشرے کے بگڑے ہوئے افراد دعوت اسلامی میں آ کر الحمدللہ سنتوں کے مبلغ بن جاتے ہیں. یہ تقریباً آپ کی دیکھی بھالی باتیں. تو میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طریقت کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ طریقت ہم نے اعلیٰ حضرت سے ہی سیکھنی ہے, میں سب کو شریعت بھی اعلیٰ حضرت سے سیکھ رہے ہیں. طریقت کے معاملے میں اعلیٰ حضرت اپنے مشائخ سے, اپنے پیر خانے سے اس قدر عقیدت رکھتے تھے کہ اس کا ایک واقعہ حیات اعلیٰ حضرت جو مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے اس کی جلد اول کے صفحہ 104 پر ہے. مضمون بہت ادق ہے, اس میں مشکل مضمون ہے, میں سمیٹ کر اس کو آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, مفہوم گوش گزار کرنے کی کوشش کرتا ہوں. چنانچہ حضرت مولانا شاہ اسماعیل حسن میاں صاحب ماریروی قدسہ سرہ العزیز کا بیان ہے کہ ایک بار دونوں حضرات یعنی اعلی حضرت اور حضرت شاہ اسماعیل حسن میاں صاحب ان کے درمیان کسی مسئلے پر بحث چھڑ گئی. اعلی حضرت کچھ کہہ رہے تھے کہ اصل مسئلہ یوں ہے, حسن میاں صاحب فرما رہے تھے کہ مسئلہ یوں ہے, تو دونوں اپنے موقف پر مضبوط تھے. اس میں بھی حسن میاں صاحب نے ایک بات بتائی کہ حضور وہ سیتاپور چلتے ہیں اور وہاں حضرت جد امجد یعنی کہ پیر خانے کے حساب سے دادا پیر سیدنا شاہ اچھے میاں صاحب قدسہ سرہ العزیز کی مؤلفہ کتاب آئین احمدی کی جلد عقائد میرے کتب خانے میں ہے اور دیگر کتب صوفیہ بھی موجود, ان میں فرق دیکھ لیجیے آپ. چنانچہ دونوں حضرات سیتاپور تشریف لے گئے اور آئین احمدی کی جلد عقائد سے کتاب زبدۃ العقائد مؤلفہ حضرت سید احمد صاحب کانپوری قدسہ سرہ ملاحظہ فرمائی. تو جب اعلی حضرت نے اپنے پیر خانے کی کتاب دیکھی جو آپ کے پیر خانے کے ایک عالم نے لکھی تھی, پیر صاحب نے لکھی تھی, پیر خانے کے ایک عالم نے لکھی تھی, وہ کتاب دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ یہ دلائل میری عقل میں آ نہیں رہے, مگر چونکہ یہ میرے پیر خانے کا عالم ہے اس لیے میں ہتھیار ڈالے دیتا ہوں اور آپ جو فرما رہے ہیں میں بلا دلیل تسلیم کر لیتا ہوں. خیر آگے چل کر اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بہت شروع کا واقعہ تھا, آگے چل کر وہ دلائل بھی آپ کی سمجھ میں آ گئے, پیر خانے کی برکت سے پیر خانے والے دلائل سمجھ میں بھی آ گئے. تو پتہ یہ چلا کہ اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عقل کا گھوڑا جو تھا وہ پیر صاحب کے قدموں میں باندھ دیا تھا. کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. تو ایسے تھے ہمارے اعلی حضرت، پیر خانے کے معاملے میں آنکھیں بند تھی.
اس واقعے نے ہمیں یہ ضرور سمجھا دیا، کئی باتیں سمجھا دی الحمدللہ، یہ بھی سمجھا دیا کہ اگر پیر کی کوئی بات عقل میں نہ آئے تو مرید کو چاہیے کہ اپنے پیر کی بات پر اپنی عقل کو قربان کر دے، کیونکہ بعض اوقات پیر کے افعال یہ مرید کی سمجھ میں نہیں آ سکتے، بعض اوقات مرید اپنے پیر کے افعال کو اپنی عقل پر تولتا ہے، جبکہ وہ جانتا ہے کہ میری عمر میں، میرے تجربے میں، میرے علم میں، میرے عمل میں، تمام تر چیزوں میں میرا اور میرے پیر کا کوئی تقابل نہیں ہے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.